حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث بہت خوبصورت ہے، یعنی واقعا اس حدیث کو کم از کم اپنے ذہن کے اس گوشے میں رکھیں کہ جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے۔ فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو، کار خیر کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رضا اسی کام میں پوشیدہ ہو۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے مسائل ہیں کہ ہم پہلے ہی یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، بات اس سے ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا نتیجہ اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ میرے کام کا یہ نتیجہ نکلے گا، تو گویا آپ نے خدا کو اس نتیجے میں مؤثر قرار نہیں دیا۔ جب آپ نتیجہ 100% خدا پر چھوڑ دیں گے، تو جو چیز آپ کی طرف رہ جاتی ہے وہ صرف عمل ہے۔ آپ کا اور میرا کام کیا؟ عمل کرنا، اس کام کو نتیجہ عطا کرنا خدا کا کام۔ لہذا مجھے کام کرتے ہوئے اس شے کے یا اس عمل کے نتیجے کو بالکل ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلاً آپ نے کہا یہ میں چھوٹا سا کام ہے، میرے اتنے سے کیا ہوگا، اور یہ سوچ کر آپ نے چھوڑ دیا۔ ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو میں چھوٹا کام سمجھ رہا ہوں اس بارش کا پہلا قطرہ ہو جس نے پوری زمین کو سیراب کر دیا۔ نہیں معلوم، بارش کا پہلا قطرہ، یہ ہے بعض کہانیوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بارش کا ہر قطرہ اگر یہ سوچے کہ میرے وجود سے اس خشک زمین پر کیا اثر ہوگا، تو بارش نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے وجود کو فنا کر کے ابتدا کرنے والا قطرہ، کہ جو پہلا ٹپک جاتا ہے، اپنے پیچھے پورا ایک سلسلہ باران لے کر آ رہا ہوتا ہے، کہ جو اسی زمین کو، جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیراب نہیں کر سکتا، حتیٰ بعض اوقات سیلاب کی کیفیت ایجاد ہوتا ہے۔ نتیجے سے ڈرانے والی ہر فکر شیطان کی، ہر فکر شیطان کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نتیجے میں آپ کو مؤثر قرار دے رہا ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے یہ ہوگا، تمہارے یہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ وہیں پر سوچنے کی، یعنی اپنے اس فکر کو جو جواب دینا ہے، شیطان کے وسوسے کو جو جواب دینا ہے، وہ یہ ہے، نہ کسی کام کے کرنے میں میری کوئی حیثیت ہے، نہ کرنے میں میری حیثیت ہے۔ میں ہزار کسی کام کو کرنا چاہوں، اگر اذن خدا بندی نہ ہو، اثر نہیں ہوگا، بس میرے چاہنے نہ چاہنے پر کوئی تصور نہیں۔ لہذا جب ہم خدا کو مؤثر مان لیتے ہیں کاموں میں، تو کام آسان ہے۔ لہذا آپ فرمایا کہ کسی بھی کار خیر کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے خدا کی رضا اسی کام۔ اب اگر ہم اپنے اطراف میں تلاش کریں گے، تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے کار خیر ایسے ہیں جو ہم انجام دے سکتے تھے، لیکن ہم نے چھوٹا سمجھ کے۔ خدا کی رضا کو بڑے کاموں میں تلاش نہ کریں۔ جس شے کو آپ جتنے خلوص کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ اسی کام میں خدا کی رضا اتنی ہی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ جو لوگ ایران کی زیارات پر جا چکے ہیں، اور جنہوں نے ایران کی زیارات میں، نیشاپور کی زیارات میں، ایک خاتون کی قبر کی زیارت کی جس کا نام بی بی شتیتہ ہے، انہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ویسے بھی ذہن میں ہوگا۔ ایک خاتون بڑھیا بہت ہی کم، تھوڑا سا خمس اپنا دے رہی ہے اس شخص کو جو خراسان سے سونے، درہم و دینار کے انبار لے کر جا رہا ہے امام کے پاس۔ بڑھیا سے، جسے کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، اس نے رکھ لیا، لیکن امام کے حضور پیش کرتے ہوئے اب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیسہ، یہ ایک چھوٹا سا کپڑا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام نے وہ سارے درہم و دینار سائڈ پر، امام نے فرمایا مجھے وہ کپڑا اور وہ تھوڑا سے پیسے دکھا، وہ میرے سامنے رکھ جو اس خاتون نے بھیجا، اس لیے کہ کم ہے لیکن خلوص کے ساتھ بھیجا۔ اس کم کی قیمت ہے، حیثیت ہے اس کی، کہ جو دکھاوے کے لیے بھیجا گیا حیثیت۔ لہذا بڑے ہونے میں اول تو تلاش کرنا۔ چھوٹا کام بعض اوقات کیوں رضا لیے ہوئے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ چھوٹے کام میں ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے۔ جو آپ کے عمل کو ریاکاری سے بچا لے گا، وہ خلوص ذات کرے گا۔ جیسے ہی آپ کے کام میں ریا آ جاتی ہے، ویسے ہی اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب جتنا بڑا آپ نے ہسپتال بنا دیا، جتنے بڑا آپ نے مسجد کا مینار بنوا دیا، جتنا بڑا آپ نے حسینیہ امام بارگاہ تعمیر کروا دیا، لیکن اگر ریا کا عنصر موجود ہے تو ثواب۔ حدیث کا دوسرا حصہ، فرمایا کسی گناہ کو کم نہ سمجھو، ہو سکتا ہے خدا کا غضب ہماری زندگی کے عام مسائل ہیں، عام مسائل، شادی، بیاہ، گھر کے اور بہت سارے امور میں، مگر اس سے کیا ہو گیا؟ ذرا سی بے پردگی سے کیا ہو جاتا ہے مسئلہ؟ ذرا سے گانے بجانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سے لے کر سلسلہ آگے چلتا ہے، نہیں معلوم ہمیں کہ اس چھوٹا سا جس کو ہم سمجھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے خدا کا غضب اسی کام میں. میری حیثیت نہیں کہ میں یہ جملہ کہوں، لیکن عرفا، عرفا کے یہ جملے ہیں، وہ کہتے ہیں جب انسان اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ میں کس کے محضر میں ہوں، اصل میں کوئی گناہ چھوٹا رہتا ہی نہیں ہے، نسبت پہ ذات اصل گناہ کے چھوٹے ہونے کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس ذات پروردگار کے محضر کو درک کر لینے کے بعد اصل گناہ کے چھوٹے ہونے کا تصور باقی ہوتا ہے. لہذا یہ تصور بہار نسبت تناسب موجود ہے، بعض گناہوں کو کبیرہ کہا گیا، بعض کو صغیرہ کہا گیا، بہ نسبت ہے اپنی جگہ ایک بحث. لیکن جہاں ہم نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا، وہیں پر ہم اپنے لیے شیطان کے ورود کے دروازوں کو کھول دیں. یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ شیشے میں پڑے ہوئے بال کی طرح سے ہوتے ہیں. آپ اگر فرض کیجئے کوئی اینٹیک لے کر آئے ہیں، بہت قیمتی ہے، کب تک قیمتی ہے؟ اس وقت تک قیمتی ہے جب تک اس میں کوئی بال نہیں ہے، کوئی نشان. بعض اوقات وہ ڈیفیکٹڈ پیس ملتے ہیں بازار میں، اسی کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہی مٹیریل استعمال ہوا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ وہی. کہ اگر آپ اس کو اس کے شو روم سے جا کر خریدیں گے تو ہزاروں اور لاکھوں روپے کا ملے گا، لیکن یہاں اس شاپ میں ڈیفیکٹڈ کے نام سے جب لینے جائیں گے تو وہی کوڑیوں کے ناموں ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ بعض اوقات ڈیفیکٹ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن جوہر شناس نگاہیں جانتی ہیں کہ ڈیفیکٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے، ڈیفیکٹ لیس کی کیا قیمت ہوتی ہے، وہ چیز جس میں ڈیفیکٹ نہ ہو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی میں استعمال ہونے والی عام چیزیں ذرا سے ڈیفیکٹ سے بے ارزش ہو جاتی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ خدا کے حضور میرا وجود ڈیفیکٹ سے بھرا ہوا ہو اور میں یہ تصور کر لوں کہ یہ عند اللہ مقبول ہو جائے؟ پھر میں نے اس خریدار کی کیفیت کو پہچانا نہیں ہے، میں نے اس کو مشتری نہیں سمجھا. جوہر شناس وہ قیمت پہچانتا ہے. علم اپنے اندر ایک جوہر ہے، اخلاق ایک جوہر ہے. خصوصاً میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، آپ کی عفت اور عصمت جوہر ہے، اس جوہر کی قیمت کو پہچانا. طالباً شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم آپ کے پاس فقر اور فلاکت اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ علامہ، میں بڑے عرصے سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، دینی تعلیم علم حاصل کر رہا ہوں، لیکن میری پوری زندگی فقر و فلاکت کا شکار ہوا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ مجھے کوئی درہم کو دینار کو جیسی چیز دیں تاکہ میری جو زندگی ہے اس میں کوئی بہتری آئے؟ علامہ نے پہلے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو علم بے ارزش نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ دیکھا کہ اس کو ابھی ایسے سمجھ میں نہیں آ. آپ اندر گئے اور اندر جا کر آپ نے دو سفید سے پتھر لا کر اس کو دے دی. اس نے شکایت کی کہ یہ علم میرے کسی کام نہیں آ رہا، دو روٹیاں بھی مجھے اس علم سے حاصل نہیں. کہا جاؤ یہ دو پتھر دو اور اس سے جا کر دو روٹیاں لے لو. تندور میں گیا، جا کر اس نے اس پتھر کے عوض دو روٹیاں مانگی. اس نے پہلے اس طالب علم کو دیکھا، پتھر کو دیکھا، پتھر واپس دے کے آدھی روٹی اس نے توڑ کر کہا یہ ایسے ہی لے جاؤ، یہ پتھر اس کی روٹی نہیں آتی. یہ بڑے پریشان ہوا کہ جس پتھر کی دو روٹیاں بھی نہیں آتی مجھے دیا بھیج دیا یہاں پہ واپس آ. کہا جی اس نے صدقے کے طور پر آدھی روٹی دے دی ہے، لیکن اس پتھر کے بدلے روٹی. کہا اچھا، کوئی مسئلہ؟ کہا جاؤ فلاں دکان پر جا کر اس سے کہو کہ مجھے اس کے بدلے کپڑا دے دو. یہ حیران، جس پتھر کی روٹی نہیں ملی اس کا کپڑا کہاں سے ملے گا؟ گیا وہاں پہ بھی تقریباً ایسے ہی واقعہ پیش آیا، دو تین جگہ اس کو بھیجا اور آخر میں کہا جاؤ فلاں جوہری کی دکان پر. اب یہ طالب علم عجیب ششوپن کا شکار کہ جس پتھر کی دو روٹی نہیں آتی اس کو میں جوہری کی دکان پہ لے جا کر کیا کروں گا. خیر علامہ نے کہا تھا ادب کا لحاظ تھا, پتھر اٹھایا ہوا آ گیا جوہری کی دکان پہ رکھا, کہا کہ بھائی اس کی کیا قیمت ہے. اس نے پتھر کو دیکھا, طالب علم کو دیکھا, اسے کہا کہ آپ عالم دین ہیں, آپ طالب علم ہیں, لہذا میں آپ پر شک نہیں کروں گا, ورنہ آپ جیسے فقیر آدمی کے پاس اتنے قیمتی پتھر اگر ہوتے تو میں پولیس بلوا لیتا. اب یہ بھی چونکا کہ تو کیا بات کرو. اسے دوبارہ پوچھا کہا کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا یہ الماس ہے, صرف تراشا ہوا نہیں ہے, اگر یہ تراشا ہوا ہو کئی گنا اس کی قیمت ہو جائے گی. یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ ہیرا ہے, اور آپ کے علاوہ کوئی اور لے کر آتا تو میں سمجھتا کہ یعنی آپ جیسا فقیر آدمی ہوتا اور یہ لے کر آتا تو میں سمجھتا چوری کی ہے. اب جب یہ ساری گفتگو کی تو آپ سمجھ میں آنا شروع. واپس آیا, دوڑتا ہوا, کہا میں سمجھ گیا آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جو جوہر میرے پاس ہے اسے جوہری خود بخود پہچانے گا. ضروری نہیں, ضروری نہیں ہے کہ جو جوہر آپ کے اندر موجود ہے ہر بازار میں اس کی قیمت لگے. جوہر کی قیمت بازار جواہرات میں لگا کرتی ہے, جن کو پہچان نہیں ہوتی وہ قیمت نہیں لگتی. بس آپ اپنی عفت کی, آپ اپنی عصمت کی قیمت اگر دنیا کے اس بازار میں لگوانا چاہتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہوگی, ٹھکرا دیا جائے گا, دو روٹی بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا. لیکن جو اس کا اصل خریدار ہے وہ پردہ غیبت پہ بیٹھا ہوا, اس کے پاس قیمت ہے آپ کی عفت اور عصمت کی. اور یقین کر لیں اس بات کا کہ آپ کی عفت اور عصمت کا حقیقی خریدار ہے, اور جو قیمت اس کے پاس ہے اس سے بڑی قیمت دنیا میں آپ کو کوئی نہیں عطا کر سکتا. سعادت دنیا بھی اور اخرا بھی ہے, ورنہ صحرا میں پڑے ہوئے وہاب قلبی کی قیمت کس کو معلوم تھی؟ جوہری کو معلوم, جوہری جانتا ہے, جوہری کو پتا ہے کہ یہ وہاب قلبی کون سا جوہر ہے. لہذا جو خریدار ہے اس کی طرف متوجہ رہے. ہو سکتا ہے پوری دنیا میں آپ کی اس عفت اور آپ کی عصمت کو کوئی خریدار نہ بن سکے, کسی کی نظر میں اس کی اہمیت نہ ہو, لیکن وہ خریدار ہے. کسی گناہ کو, یہ جو گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کر انجام دو گے, یہ تمہاری اس عصمت کے پیالے میں وہ بال لے کر آ جائے گا کہ اس کی ویلیو. بس جب تک اس کی حفاظت کر سکتے ہو, جتنا پاکیزہ یہ ظرف رہے گا اتنا اس کا خریدار منتظر. حدیث کا آخری حصہ فرمایا کہ کسی انسان کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہمارے اپنے سٹینڈرڈ سے, خدا کے اولیاء الہیوں, اولیاء الہی کو لباس سے نہیں پہچانا جاتا, اولیاء الہی کو حتیٰ گفتار سے نہیں پہچانا جاتا, اولیاء الہی کو رفتار سے پہچانا جاتا. کہ کبھی غور کریں اس بات پر کہ خداوند کریم ہم سے جو عمل چاہتا ہے وہ اس کی ذات غنی ہے. وہ اپنے لیے نہ عبادت چاہتا ہے نہ کوئی اور عمل, اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. تو وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے کو سامنے رکھ کر وہ اپنے لیے عمل کو انتخاب کرتا ہے؟ وہ پیمانہ کہ جس کو سامنے رکھ کر پروردگار کسی عمل کو اپنے لیے قبول کرتا ہے وہ پیمانہ عوام ہے, وہ پیمانہ لوگ ہیں, انسان. ہمارا دوسرے انسانوں سے جو رویہ ہے, جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ رفتار پیش کرتے ہیں, وہ پیمانہ ہے کہ جس کو خداوند اپنے لیے قبول کرتا ہے. میں اپنی ذات میں جتنا مرضی نمازی پرہیزگار ہو جاؤں, میں اپنی ذات میں چاہے جسے کہتے ہیں کہ قائم باللیل صائم بالنہار رہوں, اپنی ذات میں میں کتنا ہی خمس و زکوٰۃ عطا کروں, اپنی ذات میں میں جتنے مرضی یہ کام کر لوں, کسی کام کی اپنی جگہ میں اہمیت موجود ہے. لیکن آپ فرق دیکھیے, میری وہ نماز جو میں تنہائی میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اسے پروردگار اہمیت دیتا ہے, لیکن وہی نماز جب میں مسجد میں آ کر پڑھتا ہوں 70 گنا اہمیت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں جو میری نماز ہے اس میں میں ہوں اور میری ذات ہے, لیکن اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے میرے اطراف میں لوگ ہیں. مسجد کے دروازے سے لے کر محراب تک میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا چلا آیا ہوں, یہ میری نماز کے معیار کو قابل ہونے یا ناقابل ہونے کے مرحلے میں داخل کرے گا. کسی بھی شخص کو چھوٹا سمجھنا, فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا ولی بعض اوقات ہمارا لوگوں سے رویہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے. جب تک آپ اللہ کے ولی کو اپنی ذات سے باہر تلاش کرنا نہیں شروع کریں گے، آپ کا رابطہ اللہ کے اولیاء سے نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ کا سب سے بہترین بندہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ سب، یہیں سے کام خراب ہونا شروع ہو. آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی واقعہ عجیب شخصیت تھی. آپ کے احوال میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ سب سے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اصل جماعت نہیں پڑھاتے تھے. آپ کے بعد شاگردوں نے آپ سے سوال کیا، کہا کہ علامہ آپ جیسی شخصیت، عارف شخصیت، عالم شخصیت، قرآن کی مفسر شخصیت، آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تمہاری سمجھ ہے. میری سمجھ میں اس مسجد میں جو سب سے حقیر اور گناہگار آدمی ہے وہ میں ہوں، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق ہے کہ میں صف میں سب سے آگے جا کر کھڑا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو مجھ سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ ایمان والے، یہ مجھ سے زیادہ باتقوا. کہا تم میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہو، لیکن میں اپنی ذات کے بارے میں حسن ظن مجھے نہیں لگتا کہ میں ہوں. علامہ ایسے بنا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر خدا کا کی عنایات ہوتی ہیں کہ پھر صاحب تفسیر المیزان بنا. لہذا مسائل ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ رہنے کی ضرورت ہے. آپ ماشاءاللہ سب نمازی اور جماعت نماز پڑھنے والے آدمی ہیں، کچھ یہ نکات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. جب آپ مسجد میں تشریف لے کر آئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خانہ خدا ہے. اگر آپ یہاں پر مہمان خدا بند ہیں تو ہر دوسرا شخص بھی مہمان خدا ہے، ہر شخص مہمان خدا ہے. آپ کا رویہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کے مہمان کے ساتھ رویہ ہے. اس مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے، کیا آپ مسجد کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. کیا آپ مسجد میں اپنی پرسنل پراپرٹی رکھ سکتے ہیں؟ سر رکھ بھی نہیں سکتے. مسجد کی پراپرٹی کو آپ حتیٰ مسجد سے باہر لے کر نہیں جا سکتے، آپ کا کوئی حق نہیں. جب تک یہ مثلا تسبیح میرے ہاتھ میں میری ذاتی ہے، ذاتی ہے اور میں اس کے مالکانہ حقوق رکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی، دل میں نے یہ قصد کر لیا کہ وقفت للمسجد، میں اس بات اس تسبیح کو وقف کرتا ہوں مسجد سے، مسجد کے لیے، میرے مالکانہ حقوق ختم ہو گئے. اب یہ تسبیح جس نے پہلے اٹھا لی اس کا حق ہے. یاد رکھیے گا، مسجد میں جو حق قائم ہے وہ حق اولویت ہے، حق اولویت ہے. صرف وہ جگہ جہاں پر کسی کے حق اولویت کی وجہ سے نماز جماعت میں خلل آتا ہو، وہاں پر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی آپ یہاں سے ہٹ جائیں. مثلا شخص ہے، مسافر ہے، جانتا نہیں ہے، چار رکعتی نماز میں پہلی صف کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. اب اگر آپ جانتے کہ یہ شخص مسافر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسری رکعت کے بعد اس سے متصل افراد کی نماز جماعت کی خراب ہو سکتی ہے، تو اب آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. چوں اس لیے کہ دو حق یہاں پہ ٹکرا رہے ہیں، اور نماز جماعت پڑھنے کا حق حق اولویت سے افضل ہے، لہذا اب آپ اسے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ آخری کنارے پر یا ذرا سا پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں، جس سے اتصال. یہ امر حتیٰ بچوں کے اندر بھی جاری ہے. ہر وہ ممیز بچہ، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے جماعت کے لیے، جماعت کے حکم میں ممیز، یعنی ایسا بچہ جو صحیح اور غلط کی اور نماز پڑھنے کی تمیز سمجھتا ہے اور صحیح نماز ادا کر سکتا ہے، وہ نماز کو اتصال دے دیتا ہے، اس سے اتصال ہو جاتا ہے نماز کا. صرف وہ بچے کہ جن کو نماز پڑھنی نہ آتی ہو یا اتنے چھوٹے ہوں کہ تمیز نہ دے سکتے ہوں، وہ بچے ایسے ہیں کہ جن کو اگر ایک ساتھ لائن میں اتنے تعداد میں کھڑے ہو جائیں کہ اتصال باقی نہ رہ سکے، ان تمام قیود کے ساتھ ہم نے ایک ذہن میں تصور کر لیا کہ جہاں چار بچے کھڑے ہوں گے وہاں نماز ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. چونکہ ان بچوں کے لیے جو بالغ نہیں ہیں ان کے لیے نماز ہے نہیں، اگر ان کے چاروں کے ایک ساتھ کھڑے ہونے سے نماز میں کہیں اور اتصال خراب نہیں ہو رہا، آپ نہیں ہٹا سکتے.